الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
دیکھو بھائی، اپنے دوست کے ساتھ نہ بیٹھنا جس سے ہنسی مذاق ہو، اس کے ساتھ مجلس میں نہ بیٹھا کرو. یہ میں سچ بات بتا رہا ہوں، فوراً الگ ہو جاؤ جو کسی دوست کے برابر میں بیٹھا ہوں، ورنہ یہ آپ کو شیطان ایسی ایسی باتیں یاد دلائے گا، آپ ہنستے رہیں گے اور میرا بھی پھر دھیان بٹتا ہے، متاثر ہوتا ہوں، مضامین رک جاتے ہیں. عبد الحسیب تم بھی الگ بیٹھ جاؤ. دوست کے برابر میں مت بیٹھو کسی دینی مجلس، یہ میرا مشاہدہ ہے اور آپ اس کو صحیح پائیں گے انشاءاللہ، ورنہ شیطان آپ کو باتیں یاد دلاتا ہے اور نفع سے محروم رکھتا ہے. اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دیجیے. قلوب الناس بین اصبع الرحمن، تمام کے تمام لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلبها کیف یشاء، اللہ جس کا چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں دل پھیر دیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دل اچھائی سے برائی کی طرف پھیرے جاتے ہیں. رمضان آئے تو روزے رکھ لیے، نیکی کر لی، تلاوت کر لی، جیسے ہی چاند نظر آیا بس ان کا دل پھیر دیا جاتا ہے. اب وہ رمضان کے اندر جو نیکیاں کی تھیں اس سے زیادہ برائیاں اپنے سر تھوپ لیتے ہیں. ایک تو اللہ کا دلوں کو گھمانا اس طرح ہوتا ہے، دلوں کو گھمانا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا دل ایسا گھمایا جاتا ہے کہ وہ گناہوں میں مشغول تھے، اللہ تعالیٰ ان کو متقی بنا دیتے ہیں، اللہ والا بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے قلوب ہیں، وہ جیسے چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، جس طرف چاہیں پھیر دیں. تو اللہ سے خیر مانگنی، اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ سنیے کہ اللہ ہمارے دل کو تو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے، ہمارے دل کو گھما دیجئے اپنی اطاعت کی طرف، اس طرف نہ گھمائیے، اپنی اطاعت کی طرف گھما دیجئے. اور جب اللہ تعالیٰ اطاعت کی طرف دل کو گھمانے پر آ جائیں تو ایسے ایسے لوگ جنہوں نے تہیا کر رکھا ہو کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم مسلمان نہیں بنیں گے، وہ بھی بالآخر ایمان والے، کلمے والے بن کے رہتے ہیں. ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو اللہ کا چاہنا ہے. آپ اندازہ لگائیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہر لڑائی میں پیش پیش، ہر سازش میں ان کا ہاتھ. بدر کی لڑائی ہو یا احد کی لڑائی ہو، ہر جگہ یہ پیش پیش، یا مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانی ہو، ہر جگہ ہی آگے آگے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی طرف چلے مکہ کو فتح کرنے کے ارادے سے, تو مکہ والوں کو پتہ بھی نہیں چلا, یہاں تک کہ آپ بہت قریب پہنچ گئے, مکہ مکرمہ سے بہت قریب پہنچ گئے. مر الزہران ایک جگہ ہے, وہاں پر آپ پہنچ گئے, وہاں تک پہنچ گئے. تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت حالت کفر میں تھے, اور بدیل ابن ورقا یہ بھی حالت کفر میں تھے, حکیم ابن حزام یہ بھی حالت کفر میں, تینوں مشرک تھے اس وقت. تو تینوں جاسوسی کے لیے نکلے خبر لینے کے لیے کہ اتنے سارے لوگ کیسے آئے ہیں, کیا معاملہ ہے. تو جب دیکھا, معائنہ کیا تو بہت بڑا لشکر, تو چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی آگ تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. ابو سفیان نے کہا اتنی بڑی آگ تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں, معلوم ہوتا ہے بہت بڑا لشکر ہے. ادھر یہ باتیں کر رہے ہیں تینوں, اور ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سن لے اے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں, نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی, کوئی کھیتے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. تو ادھر یہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑا لشکر ہے, اب کیا ہوگا, اس لشکر کا تو مقابلہ کرنا بڑی مشکل بات ہے. اندازاً 10,000 کا لشکر تھا جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر چلے تھے مدینہ منورہ سے. ادھر یہ تینوں باتیں کر رہے ہیں, ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا فرمائے ہوئے خچر پر جو سفید رنگ کا تھا اس پر اس ارادے سے آئے تھے کہ میں, مجھے کوئی چرواہا مل جائے, کوئی لڑکا مل جائے, کوئی آدمی مل جائے جس کو میں بتا دوں کہ تمہاری, جس کے ذریعے سے میں پیغام بھجواؤں مکے والوں تک کہ تمہاری بربادی کا وقت آ گیا, ایمان لے آؤ ورنہ یہ بہت بڑا لشکر ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. یہ میں پیغام بھجوانا چاہتا تھا, اس نیت سے یہ آگے کی طرف آ گئے. ان تینوں کی باتیں سن لی, چھپ کر سنی اور دیکھا کہ آواز کو پہچان گئے, کیونکہ جاہلیت کے زمانے سے حضرت ابو سفیان کی ان کی بہت گہری دوستی تھی, آواز پہچان گئے رات کے اندھیرے میں بھی. تو آواز دی, اے ابو حنزلہ یا ابا حنزلہ, یہ ابو سفیان کی کنیت تھی. ادھر انہوں نے آواز دی, ادھر وہ بھی پہچان گئے کہ یارے یہ تو عباس کی آواز ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب, ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ان کا امتحان لیا کہ بتائیے میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں, میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں بتائیے. اب چچا ہونے کی حیثیت سے یہ بڑے تھے, اور نبی ہونے کی حیثیت سے حضور بڑے تھے. کیسا سخت سوال تھا یہ, بہت سخت امتحان تھا, بتائیے میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں. تو فرمایا کہ عرض کیا کہ بڑے تو آپ ہی ہیں, انت اکبر وانا اسن, آپ ہی بڑے ہیں مگر میں عمر میں آپ سے 2 سال بڑا ہوں, بس بڑے تو آپ ہی ہیں, دنیا میں 2 سال پہلے میں آپ سے آ گیا ہوں, بڑے تو آپ ہی ہیں. کتنا پیارا جواب دیا. تو وہ تو تلاش میں ہی نکلے تھے کوئی مل جائے اس کے ذریعے سے میں اطلاع بھجواؤں. تو یہ تینوں مل گئے. ان سے فرمایا کہ بھائی تمہاری بربادی کا وقت آ پہنچا ہے, یہ بہت بڑا لشکر ہے, اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ اب نجات کا کیا راستہ ہے, کیسے بچاؤ؟ انہوں نے فرمایا چلو میرے ساتھ, میں تم کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں, وہاں جا کر تم امان طلب کر لو تو تمہیں امان مل سکتی ہے, ورنہ بچ نہیں سکتے, تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. لہذا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر پر ان کے پیچھے بیٹھ گئے. اب سارے لشکر والے دیکھ رہے ہیں, یہ لشکر سے گزر رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں یہ حضور کا خچر ہے, جانے دو جانے دو. حضرت عمر کے پاس سے گزرے, انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ اب جو آ کر قریب دیکھا تو ابو سفیان, اچھا یہ تو بہت اچھا ہو گیا, اب ہمارے ہاتھ لگ گئے, خوب تم نے سازشیں کی, اور اب تو ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا, فرمایا میں ابھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے تمہاری گردن اڑانے کی اجازت لیتا ہوں, خود نہیں اڑائی. جوش کے ساتھ ہوش اور دھن کے ساتھ دھیان, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے یہ. جوش کے ساتھ ہوش, دھن کے ساتھ دھیان, خالی دھن اور جوش نہیں, خالی دھن اور خالی جوش تو بس پھر بے ہوش ہی بے ہوش, اور خالی دھن ہی دھن ہو تو پھر دھنا دھن. تو ہوش کے ساتھ ہوش, دھن کے ساتھ دھیان. دیکھیے کتنی ہوش مندی کی بات ہے. اگر جوش میں آتے تو تلوار تو اس وقت بھی پاس تھی, اڑا دیتے گردن. فرمایا ابھی دھمکی دے دی, دھمکا دیا, لیکن فرمایا ابھی میں تو حضور سے اجازت لیتا ہوں تمہاری گردن اڑانی. تو حضرت عباس فرماتے ہیں وہ بھی چلے, لیکن چونکہ وہ پیدل تھے, میرے پاس خچر تھا, میں دوڑاتا ہوا ان سے پہلے حضور کے پاس پہنچ گیا اور حضور سے جا کے عرض کیا ابو سفیان میرے دوست ہیں, آپ ان کو امان دے دیجئے, ان کی جان کی امان دے دیجئے. حضور نے فوراً امان دے دی. یہ حضور کی شفقت تھی, آپ کی رحم دلی تھی, ورنہ ابو سفیان وہ شخص تھے ہر سازش میں شریک, ہر جنگ میں آگے آگے. اب چونکہ امان دے دی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کر نہیں سکتے تھے, قتل نہیں کر سکتے تھے, امان دے دی گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے پہنچے کہ حضور اس بات کی اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کی گردن اڑاؤں. آپ نے فرمایا نہیں, ان کو امان دے دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جھگڑتے رہے, پہلے تو جھگڑتے ہی رہے, یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عمر بس کرو, یہ شخص بنو عدی سے ہے, بنو عبد مناف سے ہے, اس لیے تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو, یعنی تمہارے خاندان سے نہیں ہے, بنو عدی سے نہیں ہے, جس خاندان سے تم ہو, قریش کے جس خاندان سے تم ہو اس سے نہیں ہے, تم بنو عدی سے ہو یا بنو عبد مناف سے ہے. تو چونکہ یہ بنو عبد مناف سے ہے اس لیے تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو, اور تمہارے خاندان کا ہوتا تو تم کچھ نرم گوشہ رکھتے. یہ تک الفاظ حضرت عباس نے فرمایا نہیں, تم نے غلط کہا, مجھے تو اپنے باپ کی اسلام لانے سے زیادہ خوشی تمہارے اسلام لانے سے ہے, کیونکہ تم حضور کے چچا ہو, تمہارا اسلام لانا حضور کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت میرے باپ کے ایمان لانے سے, تمہارے ایمان لانے سے حضور کو زیادہ خوشی ہوئی. تو میں اس بات پر نہیں لڑ رہا ہوں, کچھ اور بات ہے. پھر حضور نے فرمایا ان کو امان دی جاتی ہے, تم لے جاؤ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. رات انہوں نے ساتھ گزاری حضرت عباس کے, اگلے دن حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. حضور نے فرمایا اے ابو سفیان کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت ابو سفیان نے جواب دیا آپ لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل ہیں، سب سے زیادہ جوڑنے والے ہیں، مگر اس بارے میں میرے دل میں کھٹک ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہاں میں یہ بات بھی مانتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا تو اب تک میری کوئی مدد تو کرتا، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی شریک ہوتا تو میری مدد تو کرتا، میں نے بھی اپنے خداؤں کو پکارا تھا مگر میری کوئی مدد نہیں ہو سکی. پھر آپ نے یہی دعوت دی کہ ابو سفیان کا بھی وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ میرے دل میں اس بارے میں کھٹک ہے. اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، فرمایا اے ابو سفیان کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. اس پر حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، پتھر بھی موم ہو کے رہا، جیسے تیسے سے ہی ہو کے رہا. تو انہوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، ایمان لے آئے. اس پر حضرت عباس نے سفارش کی کہ چونکہ یہ سردار ہیں، سرداری میں اونچا رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے، لہذا آپ ان کو کوئی اعزاز عطا فرما دیں. حضور نے فرمایا لو بھائی یہ بھی لے لو. فرمایا جو اس کو وہاں چلے گا، پیچھے چلے گا، کھانسی ہے پیچھے وہاں سے بیٹھ جاؤ گا، وہاں چلے جاؤ پیچھے، مجھے بھی کھانسی ہے تمہیں بھی، تو کام ہی نہیں چل سکے گا، پھر مقابلہ ہوتا رہے گا، بیان نہیں ہوگا مقابلہ ہوتا رہے گا. آج مجھے بھی کھانسی ہے اتفاق سے، اب وہ بچہ بیچارہ اس کو بھی کھانسی ہے، اب یہ کیا کر سکتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے. لیکن بہرحال تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعزاز بھی دے دیا جاتا ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، مشرکین میں سے جو داخل ہو گیا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور جو حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. اب حضرت ابو سفیان چلے ہیں ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ مشرکین کے ہاں پہنچے اور جا کے اعلان کیا کہ اے مشرکین ایمان لے آؤ، بہت بڑا لشکر جس کو لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، تم بھی اسلام لے آؤ. بس یہ کہنا تھا، ان کی بیوی ہندہ نے ان کی مونچھیں پکڑ کے کھینچی اور یہ کہنے لگی کہ اس کالے کلوٹے کمینے کو قتل کرو، اپنے شوہر کو کہہ رہی ہیں، شوہر کو، اس کالے کلوٹے کمینے کو قتل کرو، اس کو تو جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ اسلام لے آیا. بھیجا کس کام کے لیے تھا؟ کہ خبر لاؤ کہ لشکر کیوں آیا ہے، اور یہ الٹا اسلام لے آیا اور تو قتل کرو اس کو. تو اس بار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو اس عورت کی باتوں میں مت آنا، میں دیکھ کر آیا ہوں، بہت بڑا لشکر ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے. اور مکہ مکرمہ آنے سے پہلے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا ان کو اس جگہ لے جا کر کھڑا کر دو جہاں سے لشکر کو ابھی گزرنا ہے، پیش قدمی کرنی تھی لشکر کو آگے کی طرف، تو یہ وہاں جا کے کھڑے ہوئے. دیکھتے رہے، ایک قبیلہ آیا، وہ پوچھتے تھے حضرت عباس سے یہ کون سا قبیلہ ہے، وہ بتاتے تھے یہ فلاں قبیلہ ہے. دوسرا قبیلہ آیا، پوچھتے تھے یہ کون سا قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے. ایک لشکر آیا حضرت علی اس کو لے کر جا رہے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے لشکر گزرتے رہے سامنے سے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ان کو پتہ چل جائے ہماری قوت کا اندازہ ہو اور یہ جا کر مکہ والوں کو بتائیں. سب دیکھتے رہے اور آخر میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سامنے سے گزرے، خود گزرے. زرہیں پہنے ہوئے. تو اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس تمہارے بھتیجے کو اللہ نے بڑی بادشاہت دے دی. تو حضرت عباس نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. یہ نبوت نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، نبوت ہے. صحیح فرمایا، صحیح فرمایا. اس لیے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹے تھے حاتم طائی کے، جو مشہور سخی گزرا ہے اس کے بیٹے تھے. باپ تو ایمان کی حالت میں ایمان نہیں لا سکا، لیکن بیٹے صحابی بنے. یہ آئے دیکھنے کے لیے کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نبوت کی شان غالب ہے یا بادشاہت کی شان غالب ہے. کیونکہ بادشاہ بھی تو تھے، غلبہ تو عطا فرما دیا تھا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی مدینہ منورہ میں. تو فرماتے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادشاہ ہیں یا نبی ہیں. تھے تو دونوں ہی، لیکن شان کون سی غالب ہے، نبوت کی یا بادشاہت کی؟ تو فرماتے ہیں، میں یہی دیکھنے کے لیے پہنچا تھا، ایک بوڑھی عورت آئی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں کچھ بات کہنا چاہتی ہوں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. آپ اس کو لے کر کچھ دور جا کے بیٹھ گئے، راستے میں ہی، ایک راستے کے ایک طرف ہو کے گلی میں ہی بیٹھ گئے. فرمایا، بتاؤ کیا بات ہے؟ بس فرماتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ان میں نبوت، یہ نبی ہیں، واقعی نبی ہیں، سچے نبی ہیں. اگر بادشاہ ہوتے تو بادشاہ تو اپنے تم تراب پہ رہتا ہے، اپنے تخت پہ بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے کرو جو بات کرنی ہے یہیں کرو، ہم تخت سے تو نہیں ہٹیں گے، تخت تو ہمارا تخت ہے، اس پہ سے تو ہم نہیں ہٹیں گے. یہ سمجھ گئے کہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہان بادشاہی مزاج نہیں ہے، نبوت کا مزاج ہے، نبی ایسا ہی ہوتا ہے، لہذا ایمان لے آئے. تو ابو سفیان نے جب یہ کہا کہ تمہارے بھتیجے کو اللہ نے بڑی بادشاہت عطا فرما دی، اب تو بہت اتنا بڑا لشکر، کہاں تو ہم لوگ مکہ مکرمہ میں پٹائیاں لگاتے تھے، نفری تھی نہیں، اسلحہ تھا نہیں، مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، پٹتے تھے، اور آج یہ حال ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کرنے کی ہمت نہیں ہے. فرمایا، یہ نبوت بادشاہت نہیں ہے، نبوت ہے. لہذا جا کر جب بیوی نے مونچھیں پکڑ کے کھینچی ہیں اور گالیاں دی ہیں اپنے شوہر کو، فرمایا، اس کی عورت کی باتوں میں بتانا، میں دیکھ کر آیا ہوں، مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا حضور نے فرمایا، جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے. تو انہوں نے مشرکین نے کہا، تیرا ناس ہو، تیرا گھر اتنا بڑا ہے کہ پورا مکہ تیرے گھر میں آ جائے؟ اس پر انہوں نے کہا، ہاں حضور نے یہ بھی فرمایا ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. ومن دخلہ کان آمینا. یہ اعلان سنتے ہی کوئی اپنے گھروں کو دوڑا، کوئی مسجد الحرام کی طرف دوڑ پڑا، اور اس طرح لوگوں نے اپنی جان بچائی، اور بعد میں ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایمان لے آئی، حاضر ہوئی، خود ایمان لائیں، اور یہ کہا کہ آج سے پہلے، جو میں نے واقعہ بیان بھی کیا تھا، کہ آج سے پہلے سب سے زیادہ جلن، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا، اور آج سے سب سے زیادہ پسندیدہ چہرہ آپ کا ہی ہے. ایسا دل پھیرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسا دل پھیرتے ہیں، دل پلٹتا ہے تو ایسا پلٹتا ہے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو بینا کر دیا، دل کو زندہ کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود جو تھے گمراہ وہ اوروں کے رہبر بن گئے، خود جو تھے گمراہ وہ اوروں کے رہبر بن گئے. صحابہ گمراہ تھے نا، شرک کی گندگی میں مبتلا تھے، اللہ نے ایسا دل پھیرا کہ دوسروں کے رہبر بن گئے، دوسروں کے ہدایت کا ذریعہ بن گئے. خود جو تھے گمراہ وہ اوروں کے راہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور ان کے جو دو ساتھی جن سے وہ سرگوشیاں ہو رہی تھیں, بدیل ابن ورقا, حکیم ابن حزام, جب حضرت عبداللہ ابن عباس پہنچے, حضرت عباس ابن عبد المطلب پہنچے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے تینوں, وہ دونوں تو اس وقت وہاں سے چلے گئے تھے لیکن بعد میں وہ بھی حاضر ہوئے. جب ایک ایک کر کے سبھی ایمان لا رہے ہیں تو کون بچا, کیا کرے. لہذا وہ دونوں بھی ایمان لے آئے. حق حق ہوتا ہے, باطل باطل ہے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دیجئے اور حق کو حق بھی دکھائیے اور اس کی اتباع بھی نصیب فرمائیے, حق پر چلنا بھی نصیب فرمائیے. حق کو حق دیکھنا اور بات ہے, ہم سب جانتے ہیں نا نماز پڑھنا فرض ہے. کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے, سب پتہ تو ہے کہ حق یہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے. نماز نہ پڑھنے پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا, مانتے ہیں, حق کو حق مانتے ہیں, لیکن چلنا یہ الگ بات ہے. چلنا کون, چلنا نصیب ہوتا ہے, ہر ایک کو نہیں ہوتا. حق کو حق سمجھنے والا ضروری نہیں کہ وہ حق میں چلنے والا بھی ہو. حق کو حق سمجھنے والا ضروری نہیں کہ وہ حق کو حق پر چلنے والا بھی ہو. اس لیے حضور نے دونوں چیزیں مانگی ہیں, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھائیے اور اس کی اتباع بھی نصیب فرمائیے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اور باطل کو باطل دکھائیے اور اس سے بچنا بھی نصیب فرمائیے. سب جانتے ہیں رشوت لینا گناہ ہے, بد نظری کرنا گناہ ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے, لیکن جاننے بوجھتے ہوئے بھی وہ بچتے نہیں ہیں. تو جاننا الگ چیز ہے اور بچنا الگ چیز ہے. اور یہ کیوں فرمایا, ورزقنا اجتنابا, ورزقنا اتباعا, ورزقنا اجتنابا, یہ کیوں فرمایا کہ ہمارا رزق بنا دیجئے, حق کی اتباع کو ہمارا رزق بنا دیجئے. یہ الفاظ ہے, سنیے ذرا اس غور سے سنیے گا. اے اللہ حق کو حق دکھائیے اور حق کی اتباع کو, حق پر چلنے کو ہمارا رزق بنا دیجئے, اور باطل کو باطل دکھائیے اور باطل سے بچنے کو ہمارا رزق بنا دیجئے. یہ کیوں فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اس کی وجہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے, الا وان نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. خوب غور سے سن لو, کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ نے اس کے قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے اس کو حاصل نہ کر لے. اور رزق یہاں مطلق ہے, والمطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل. جب مطلق کو مطلق انداز میں ذکر کیا جائے, مقید نہ کیا جائے, تو فرد کامل مراد ہوتا ہے, یعنی جتنا باطنی رزق اس کا روحانی رزق اللہ نے مقدر کیا ہے وہ بھی حاصل کر کے رہے گا وہ, اور جتنا ظاہری رزق اللہ نے مقدر کیا ہے جیسے کھانا پینا پیسہ وغیرہ, روحانی رزق کیا ہے, اتنی نمازیں پڑھے گا, اتنے روزے رکھے گا, اتنا ذکر کرے گا, اتنی اللہ کی محبت اس کو ملے گی, یہ روحانی رزق ہے. دونوں قسم کا رزق اللہ نے جس کا جتنا رکھ دیا ہے موت سے پہلے پہلے وہ اس کو حاصل کر کے رہے گا. تو اس لیے حضور نے یہ دعا میں یہ الفاظ استعمال فرمائے, اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اے اللہ حق کو حق دکھائیے اور ہمیں حق کی اتباع بھی نصیب فرما دیجئے، تاکہ ہم مرے نہ اس وقت تک، ہمیں موت نہ آئے جب تک کہ ہم اپنا رزق حاصل نہ کر لیں، پورا پورا پوری اتباع ہمیں حاصل نہ ہو جائے حق کی، اور ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہمیں باطل سے پورا پورا بچنا نصیب نہ ہو جائے. وارزقنا اجتنابا. بس بھائی آج یہ واقعہ ہو گیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے. اب اگلی دفعہ کچھ اور واقعات عرض کروں گا، آج کچھ اللہ اللہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس کچھ اللہ اللہ کر لیتے ہیں. بہت دن سے ہم نے تعلیمن، یہ جو ذکر ہوتا ہے تعلیمن ہوتا ہے، اور یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آنا جانا کافی نہیں، یاد رکھیے گا، آنا جانا کافی نہیں جب تک کہ آپ اپنے حالات کی خبر نہ دیں اور بتایا ہوا ذکر نہ کریں پابندی سے، تو آنے جانے سے اور بیان سننے سے فائدہ نہیں ہوگا، یا فائدہ ہوا تو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. تو اس لیے جو ذکر اب یہ کیا جائے گا اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کیجئے، وقت مقرر کر کے اور جگہ بھی مقرر کر لیں تو بہت اچھا ہے. وضو کے ساتھ ہو، قبلہ رخ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. پانی نہیں لائے، پانی بس چھوڑ دو، میں رہ لو اب تو ذکر شروع کر دوں، ضرورت نہیں ہوتی جب لاتے ہیں. ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیجیے. حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے تلاوت قرآن کے بعد. اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی، مگر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو ڈھانک لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرماتے ہیں. اس حدیث سے اجتماعی ذکر کا ثبوت. لوگ کہتے ہیں اجتماعی ذکر ابھی ہم مل کے کریں گے، یہ کیسے، کہاں سے ثابت ہے؟ لو بھائی، یہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اس والی الی آخر الحدیث، اس حدیث سے اجتماعی ذکر ثابت ہے. کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے فرشتے اس کو گھیرتے ہیں، رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں. تو یہ اجتماعی ذکر کا ثبوت بھی مل گیا. ہم تو بغیر بلا ثبوت کا تصوف ہم پیش بھی نہیں کرتے، جو چیز ہم پیش کر رہے ہیں اس کی دلیل ہمارے پاس ہے الحمدللہ.